السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قصص الانبیاء موسیٰ علیہ السلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين. رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم. إن هذا لمكر مكرتموه. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ اعراف کی 103 سے 126 آیت تھی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. ان آیتوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 101 میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ تلک القرى نقص علیک من انبائها، کہ یہ قومیں جن کے قصے ہم آپ کو سنا رہے ہیں ان کی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے. تب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم یہ قصے آپ کو سنا رہے ہیں جن کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ یہ قصے اس لیے سنا رہے ہیں، یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ ان کے عبرتناک انجام سے، ان کے آثار سے جو لوگ سبق نہیں لیتے اور اپنے آپ کو بھلاوے میں ڈال دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں سوچنے اور سمجھنے یہ کسی بھی بات کی توفیق نہیں ملتی. یعنی اللہ تعالیٰ کا قانون فطرت یہی ہے کہ جو اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اسے روشنی نہیں دکھائی دیتی، لہٰذا ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے. تو ان قصوں کا مقصد کیا ہے کہ ہم اس سے سبق سیکھیں، عبرت حاصل کریں اور اپنے لیے ایک لائحہ عمل مرتب کریں جس پر چل کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں میں. یعنی جو قصے بیان ہوئے ہیں ان سے مقصود یہ ذہن نشین کرانا تھا کہ جو قوم اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پا لینے کے بعد اسے رد کر دیتی ہے یا اسے بھلا دیتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے. تو جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے ان کو اس قصے میں دوہرا سبق دیا گیا ہے. پہلا سبق اس بات کا کہ اپنی کمزوری، قلت اور مخالفین نے حق کی کثرت اور شوکت کو دیکھ کر ان کی ہمت نہ ٹوٹنے پائے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ تعالیٰ کی مدد آنے میں دیر ہوتے دیکھ کر کہیں دل برداشتہ نہ ہو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہمارے لیے بہت سبق ہے. اور قرآن میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، کثرت سے ہمیں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے. تو آئیے پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اسے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں کس بات کی ہدایت دی ہے. پھر ان قوموں کے بعد جن کا ذکر اوپر کیا گیا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا، بس دیکھو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون، میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں. میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں. میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے صریح دلیل معموریت لے کر آیا ہوں، لہذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے. فرعون نے کہا، اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، عصا مطلب جو آپ کی پاس سٹک تھی، اور یکایک وہ ایک جیتا جاگتا اژدھا تھا. اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا. ان مین جو بڑی بڑی دو نشانیاں تھیں وہ یہ تھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس. اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا کہ یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، اب کہو کیا کہتے ہو. پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے اور تمام شہر میں ہر کارے بھیج دیجئے کہ ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں. چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے. انہوں نے کہا، اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا. فرعون نے جواب دیا، ہاں، اور تم مقرب بارگاہ ہوگے. پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکے؟ موسیٰ نے جواب دیا، تم ہی پھینکو. انہوں نے جو اپنے آنچھر پھینکے تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوفزدہ کر دیا اور بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ اپنا عصا پھینک. اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن یعنی لمحے بھر میں وہ ان کے اس جھوٹے تلسم کو نگلتا چلا گیا، یعنی جادو کو. اس طرح جو حق تھا وہ ثابت ہوا اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا. فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں مغلوب ہوئے اور فتح مند ہونے کی بجائے الٹے ذلیل ہو گئے. اور جادوگروں کا یہ حال ہوا کہ گویا کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا. کہنے لگے، ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں. فرعون نے کہا، تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دارالسلطنت میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو. اچھا تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا، بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے، تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے انہیں مان لیا۔ اے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ سبحان اللہ، یہ تو اصل میں موسیٰ علیہ السلام کی اس وقت کی تقریر ہے جب وہ فرعون کے دربار میں گئے تھے، لیکن آج ہم موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ڈسکس کریں گے وہ آپ کا بچپن کا قصہ ہے، اور پھر آگے ہم کنٹینیو جائیں گے، کیونکہ قرآن ہمیں دراصل یعنی سیکوینس سے اگر قرآن کی آیتیں دیکھیں تو قرآن نے ہمیں آگے کی بات پہلے بتائی ہے، اور جو پہلے کی بات ہے وہ آگے سورہ قصص میں ہمیں پتہ چلتی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اور یہ قرآن کریم کا معجزانہ انداز ہے کہ وہ واقعات اور قصوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے پیش کرتے ہیں قرآن میں، یعنی ہماری سمجھ کے مطابق ایسا ہوتا ہے کہ ہم سیکوینس سے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ الگ الگ پارٹ میں الگ الگ جگہ بیان کیا ہے الحمدللہ، اور ہر جگہ جہاں پر بھی بیان کیا گیا وہاں سے ایک نیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے، کوئی ایک نیا ہمیں انداز ملتا ہے سیکھنے کا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ اتنا بڑا نام ہے کہ مجھے لگتا ہے یہ بھی نام تینوں قومیں جانتی ہیں، چاہے وہ یہود ہو، نصارہ ہو یا مسلمان ہو الحمدللہ۔ پھر ایون موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چاہے وہ نان مسلم قومیں ہی کیوں نہ ہو وہ بھی جانتی ہیں، کیونکہ جیسے کہ آج بہت بڑے بڑے اسکالرس یہ بات کہتے ہیں کہ آج جتنی جو فلم انڈسٹری کا جتنا ایک وہ کہنا چاہیے کہ جو انہوں نے ایک بنا رکھا ہے جو بھی، اس کا پورا دار و مدار ان لوگوں نے یہ اسٹوریز سے لیا ہے، انبیاء کی اسٹوریز سے لیا ہے، چاہے وہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہو چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہو۔ آپ خود دیکھیں واقعی میں کہ مجھے کچھ نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ جانتے ہوں گے، بچے دیکھتے ہی ہوں گے کہ ایک بچے کو باسکٹ میں ڈال دینا، اسے بھیج دینا، پھر اس طرح سے ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو آج کا میڈیا پیش کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اتنے معجزات ان کے ساتھ کیے کہ ہر ایک اس سے واقف ہے، اور قرآن بار بار موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو پیش کرتا ہے تاکہ اہل مکہ کے لیے اور جو بھی بات کے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اس میں ایک سبق ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیسے اللہ تعالیٰ نے بچایا اور کیسے دشمن کے گھر میں ہی ان کی پرورش کروائی۔ بنی اسرائیل جو کہ جیسے آپ لوگ جانتے ہوں گے، ہم نے پیچھے یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھا تھا، تو یوسف علیہ السلام جب تک تھے اور ان کے بھی تقریباً 500 سال بعد تک کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل نے مصر پر حکومت کی، لیکن جیسے جیسے ان کے اندر خرابیاں آتی گئیں اور وہ دین سے دور ہوتے گئے تو مغلوب ہوتے گئے اور دوسری قومیں ان کے پر حاوی ہوتی گئیں۔ تو وہاں جو فرعون کے خاندان کے جو لوگ تھے انہوں نے بادشاہت شروع کی، بعض کہتے کہ یہی لوگ پہلے تھے جہاں پر ان کی بادشاہت تھی، اور بعض کہتے کہ نہیں بلکہ یہ کہیں اور سے آئے ہوئے لوگ تھے، واللہ عالم۔ جو بھی رہا ہو ان کی ہسٹری جو بھی رہی ہو، لیکن واپس ان کے ہاتھ میں حکومت آ گئی اور انہوں نے بنی اسرائیل کو بندی بنا لیا، یعنی غلام بنا لیا، اور بنی اسرائیل سے بیگار یعنی ایسا کام لیتے تھے جس میں بہت زیادہ محنت ہوتی تھی اور اجرت ان کو بہت ہی کم دیتے تھے، نہیں کے برابر، اور زندگی بھر ان کی یعنی پوری زندگی بنی اسرائیل کی بس کام کاج کرنے میں گزر جاتی تھی، ان کو کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، یعنی اس طرح سے فرعون اور اس کی قوم کے لوگ ان کے پر حاوی تھے، اور ان کو تھرڈ کلاس شہری کا درجہ حاصل تھا وہاں پر بنی اسرائیل کو، اس طرح سے وہ غلام بنائے گئے تھے مصر میں۔ تو اسی بنا پر وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ایک سال بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور ایک سال زندہ چھوڑ دیتے تھے، جس سال زندہ چھوڑتے تھے اسی سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، جس سال قتل کرنے والا سال تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کو اس بات کی فکر ہو گئی کہ اب گورنمنٹ کے کارندے آ جائیں گے اور اسے لے کر چلے جائیں گے اور وہ قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی، الہام کیا، وحی کی کہ آپ اس کو باسکٹ میں ڈال دیں اور اس کا اور ہمارا دشمن اس کی پرورش کرے گا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کام کرواتا ہے اپنے ہی دشمن کے ہاتھوں، یعنی اللہ جو ہم کہتے ہیں نا جملہ، اردو میں مشہور جملہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے دشمنوں سے بھی کام لے لے، ہے نا، اور یہ بات بالکل صحیح ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو دشمنوں سے بھی کام لے لے. تو کیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہیں پہنچا دیا جہاں پر ان کے پرورش کی, موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم اسے وہاں پہنچا دیں گے جہاں اس کا دشمن ہے اس کی پرورش کرے گا. سبحان اللہ. پھر موسیٰ علیہ السلام ان کا لقب جو بتایا جاتا ہے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام پر جا کر مل جاتا ہے, یعنی یعقوب علیہ السلام, اور پھر اس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام پر جا کر مل جاتا ہے. اور سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. تو انبیاء کے علاوہ جن پر وحی کی جاتی ہے, ایکچولی وہ ایک طرح سے الہام ہوتا ہے. یہ وہ والی وحی نہیں ہوتی ہے جو انبیاء پر کی جاتی ہے, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں اور پیغمبروں کو چنتا ہے. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر جو وحی کی گئی اصل میں وہ ایک طرح کا الہام تھا, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی پر وحی کی کہ پہاڑوں اور درختوں اور پھولوں پر جا اور رس چوستی جا, اور پھر وہ اس کے ذریعے سے شہد بناتی ہے. تو امام سہیلی فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یارخت یا یارخت تھا, یعنی ہو سکتا ہے یہ عبرانی نام ہو. ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ خوف اور غم نہ کر, اگر یہ بچہ تیرے پاس سے چلا گیا تو اللہ تعالیٰ اسے تیرے پاس واپس لے آئے گا, اسے نبوت عطا فرمائے گا اور دنیا اور آخرت میں اس کی نشانی بڑھائے گا, یعنی شان بڑھائے گا. چنانچہ انہوں نے الہام کے ذریعے سے ملنے والے حکم کی تعمیل کی. ایک دن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے صندوق کو دریا میں ڈالا لیکن اس کی رسی باندھنا بھول گئیں. صندوق دریائے نیل کے پانی میں بہتا چلا گیا, حتیٰ کہ فرعون کے محل کے پاس سے گزرا تو فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا. لیکن جو زیادہ بات صحیح لگتی ہے کہ وہ رسی باندھتی تھی یا اس طرح سے, ایسا ہمیں زیادہ کہیں روایت سے پتہ نہیں چلتا ہے. جو زیادہ صحیح بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ دودھ پلاتی رہی ان کو. جب فرعون کے ہرکارے محلے میں آئے دیکھنے کے لیے کہ کہاں بچہ پیدا ہوا ہے, تو تب پھر انہوں نے کیا ایسا کیا کہ اس کو صندوق میں ڈالا. اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کی, انہوں نے صندوق میں ڈالا. اور سورہ قصص کی آیت سے یہ بات واضح ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا, یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے جن کا نام مریم بتایا جاتا ہے, کہ تم اس صندوق کا پیچھا کرتی رہو اور دیکھو کہ صندوق جا کر کہاں ٹھہرتا ہے. اور ان کا دل اڑا جا رہا تھا, یعنی ان کو پہلے سے معلوم تھا کہ انہوں نے صندوق میں ڈال دیا ہے, کیونکہ اگر وہ رسی باندھتی اور بھول جاتی تو پھر تو ان کو معلوم ہی نہیں رہتا تھا. تو جس وقت انہوں نے صندوق میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ جس وقت وہ ان کو صندوق میں ڈال رہی تھی تو ان کا دل اڑا جا رہا تھا, اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بات یعنی اس راز کو ظاہر کر دیتی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو باندھ دیا, جیسے کہ قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا, اگر ہم نے ان کے دل کو مضبوط نہ کیا یا کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس قصے کو ظاہر کر دیتی. اور اس سے غرض یہ تھی کہ وہ مومنوں میں رہیں, اور اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا, لہٰذا وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو کچھ خبر نہ تھی, اور ہم نے پہلے ہی اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے. سو موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر والوں کے بارے میں بتاتی ہوں جو اس بچے کو پالیں گے یا پرورش کریں یا اس کی خیر خواہی سے پرورش کریں. بس ہم نے اس طریقے سے ان موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں, اور معلوم کر لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے, لیکن ان اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. تو یہاں پر دل خالی ہونے کا مطلب یہ ہر ماں جان سکتی ہے کہ جب بچہ اپنے ہاتھ سے چھوٹ جائے یا بچہ ماں کے ہاتھ سے نکل جائے اور جس کے جان کا خطرہ ہو تو اس کے دل کی کیا حالت ہوگی. یہ ایک ماں ہی جان سکتی ہے, کوئی اور نہیں جان سکتا, ہے نا. تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے اصل میں کہ اپنے ہاتھوں سے ان کو باسکٹ میں ڈال کر دریا میں چھوڑ دیا. اور یہاں پر ہم جو قصص پڑھ رہے ہیں, قصہ جو پڑھ رہے ہیں, تو آپ کو فرسٹ کلاس میں میں نے اس وقت بھی بتایا تھا کہ قصے ہی تو اس کے پیچھے پیچھے جا, اس کی حالت معلوم کر کے مجھے بتا. ٹھیک ہے, تو قصہ یا قصہ اسی لفظ سے نکلا ہے, اسی ورڈ سے نکلا ہے کہ پیچھے پیچھے چلنا. کیونکہ جب ہم قصہ یا کہانی سناتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں, ایک کے بعد ایک جو واقعات اور حالت ہوتے ہیں اس کو بتاتے جاتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, موسیٰ دراصل یہ لفظ, باس کہتے ہیں کہ موسیٰ یہ لفظ دراصل عبرانی زبان کا لفظ ہے, اور باس کہتے ہیں کہ فرعون کی زبان کا لفظ ہے جو مصر میں اس وقت بولی جاتی تھی زبان, اس زبان کا لفظ ہے. اور بعض کہتے کہ موسا منہ چونکہ پانی سے کہا جاتا ہے, عربی زبان کا لفظ ہے, پانی سے نکالا ہوا یہ لفظ ہے. اور بعض کہتے کہ موسا نیو بورن بیبی کو کہتے ہیں, واللہ عالم. اس کے لیے الگ الگ ڈفرینٹ اس کے ایکسپلینیشن بعض علماء نے دیے ہیں. تو موسا پانی سے نکالا ہوا یہ لفظ بھی ہو سکتا ہے, عربی زبان کا ہی لفظ ہو سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے عبرانی زبان کا لفظ ہو. یا بعض کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ مصر میں جو زبان بولی جاتی تھی اس زبان کا لفظ ہو. یعنی جس وقت ان کو باسکٹ سے نکالا گیا دریا سے, تو اس وقت ان لوگوں نے کہا تھا کہ موسا, یعنی یہ تو پانی سے نکالا ہوا ہے, یا یہ تو نیو بورن بیبی ہے, واللہ عالم. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو پہلے یہ وحی کر دی تھی کہ ہم اسے واپس آپ کے پاس لے آئیں گے تاکہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. قرۃ عین لی ولک, یعنی ادھر فرعون کی بیوی نے بھی یہ کہا کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا, اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کو واپس لائیں گے تاکہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. سبحان اللہ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کتنا سچا ہے, اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کیا. اور چونکہ وہ اس راز کو چھپائے ہوئی تھی ابھی تک نا کہ ان کو بیٹا پیدا ہوا ہے, اور وہ اس لیے چھپائے ہوئی تھی کہ فرعون کے ہرکارے ان کو قتل نہ کر دیں. تو لہٰذا ان کو ڈر تھا کہ کہیں وہ اس راز کو ظاہر نہ کر دے, کہہ رہی ہے تو میرا بیٹا ہے, تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ لوگ تو اس کو قتل ہی کر دیتے, یعنی اس بچے کو. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو جمائے اور مضبوط کیا. تو موسیٰ علیہ السلام کس طرح سے فرعون کے محل میں پہنچے, مفسرین یہ بات بیان کرتے ہیں کہ کنیزوں نے دریا میں بہتا ہوا صندوق نکال لیا, لیکن اسے کھولنے کی جرات نہ کی, بلکہ اسے فرعون کی ملکہ آسیہ کے سامنے پیش کر دیا. اور آسیہ بنت مزاحم, جیسے کہ ہم جانتے ہیں صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ دنیا میں جو عورتیں جن کو جنت کی سردار کہا گیا ہے, یہ جو جنتی خواتین ہیں, یہ کامل خواتین ہیں, ان میں حضرت آسیہ بھی ہیں. آسیہ بنت مزاحم کا لفظ ہم کو ملتا ہے. تو بعض کا کہنا ہے کہ حضرت آسیہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتی تھی, اور بعض کہتے کہ نہیں وہ فرعون کے قبیلے سے ہی تعلق رکھتی تھی, واللہ علم. لیکن وہ مسلمان تھی, یعنی مومن تھی. آسیہ علیہ السلام ہم جانتے ہیں کہ ان کی عظمت کے بارے میں حضرت مریم کے واقعے میں ذکر کی جائیں گے, کیونکہ وہ خواتین جنت, یا رسول اکرم نے جو حدیث میں ہم کو ارشاد فرمایا کہ وہ جنت کی سردار ہوں گی. تو آسیہ نے جب صندوق کھولا اور کپڑا ہٹایا تو موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ نظر آیا. جب ان کی نظر موسیٰ علیہ السلام یعنی نیو بورن بیبی پر پڑی تو ان کے دل میں شدید محبت جاگ گئی, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ اے موسیٰ ہم نے یعنی آپ کو ایسا بنایا کہ کوئی بھی جو آپ کو دیکھتا تو آپ سے محبت کر بیٹھتا. یعنی کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اتنے خوبصورت بچے تھے کہ ان کو دیکھتے سے ہر ایک کے دل میں ان کی محبت جاگ پڑتی تھی. جب فرعون آیا تو کہنے لگا کہ یہ کیا ہے, اور اس نے ذبح کر دینے کا حکم دیا. حضرت آسیہ نے کہا یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. فرعون نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, لیکن آسیہ نے منوا لیا, حضرت آسیہ نے, اور کہا کہ ممکن ہے کہ یہ ہم کو فائدہ پہنچائے. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے وہ فائدہ ان کو دیا کہ ان کو ہدایت نصیب ہوئی, اور حضرت آسیہ مسلمان تھی, اور آخرت میں یعنی ان کو جو ان کو جنت کا ٹھکانہ دکھایا گیا جب ان کے اوپر ظلم ڈھایا گیا. تو یہ جو انہوں نے کہا تھا نا کہ او نتخذہ ولدا, یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں, تو انہوں نے منہ بولا بیٹا بنا لیا. بعض کہتے ہیں کہ اس فرعون کے یہاں پر اولاد نہیں تھی, لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا لیا گیا. انہیں معلوم نہ تھا کہ اللہ نے ان کے ہاتھوں موسیٰ کو پانی سے نکلوا کر فرعون اور اس کی افواج کو تباہ کرنے کا بندوبست کر دیا ہے, یعنی وہ اس انجام سے بے خبر تھے. تو بہرحال جب ایسا ہو گیا, یعنی قرآن کی جو آیتیں ہیں جو آگے آتی ہیں, آیتیں سورہ قصص میں بھی ہم کو ملتی ہیں اور بھی دوسری جگہ, تو وہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو صندوق سے نکالا گیا اور حضرت آسیہ نے ان کے فیور میں بات کی کہ ہم ان کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں, ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ دے, اور الحمدللہ واقعی میں فائدہ پہنچا. تو جب وہ بچے کو گھر میں رکھنے کی کوشش کی گئی اور دودھ پلانے کی کوشش کی گئی تو وہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا تھا. کئی جگہ سے خواتین کو بلایا گیا یعنی فرعون کے دربار میں, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے سب کی چھاتیاں اس کے اوپر حرام کر دی تھی. تب وہ بیٹی یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی مریم, وہ وہاں پہنچی محل میں کسی طرح سے, اور کہا کہ جب وہ لوگ پریشان ہو گئے بچے کو روتے ہوئے دیکھ کر, تو وہ لڑکی نے کہا کہ کیا میں تمہیں کسی گھر والوں کا پتہ دو جو اس بچے کی اچھی پرورش کر سکتے ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں, ظاہر سی بات ہے جب بچہ روتا ہے تو ہر کوئی پریشان ہو جاتا ہے. کسی نے بہت اچھی بات کی کہ بچے جب روتے ہیں تو آپ دیکھیں پورا گھر جمع ہو جاتا ہے جب چھوٹے بچے روتے ہیں, اور ہر کوئی پریشان ہوتا ہے, کسی کا کسی چیز میں دل نہیں لگتا ہے, نہ کھانے میں نہ پینے میں, ہوتا ہے نا ایسا. اور بچے کے رونے کی وجہ سے ہر کوئی پریشان ہو جاتا ہے, دل چاہتا ہے کہ بچہ خاموش ہو جائے. تو وہ لوگ پریشان تھے بچے کے رونے کی وجہ سے. تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر والوں کا پتہ بتاتی ہوں جو اس بچے کو اچھی طرح پرورش کر سکتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہم نے اس کے دل کو ڈھارس بندھائی تاکہ وہ اس راز کو, اس قصے کو ظاہر نہ کر دے کہ وہ میرا ہی بیٹا ہے. کیونکہ اگر وہ ایسا کہہ دیتے کہ میرا بیٹا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر فرعون کے ہرکارے تو ان کو قتل کر دیتے. لہذا انہوں نے اس راز کو اپنے دل میں چھپائے رکھا اللہ تعالیٰ کی مدد سے, اور پھر اپنی بیٹی سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے جاؤ, صندوق کے پیچھے پیچھے. اور لہٰذا وہاں پر جب عورتوں نے دیکھا, عورتوں نے جب دودھ پلانا چاہا, وہ دودھ نہیں پی رہا تھا بچہ, تب وہ بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسے گھر کا پتہ دیتی ہوں جو اس کی اچھی پرورش کر سکتے ہیں اور اس بچے کے خیر خواہ بھی ہوں. ابن عباس کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے یہ بات کہی تو ان لوگوں نے کہا تجھے کیا معلوم کہ وہ اس کے خیر خواہ ہوں گے اور اس پر شفقت کریں گے. وہ بولی وہ بادشاہ کو خوش کرنا چاہیں گے اور اسے فائدے کی امید رکھیں گے. تب انہوں نے موسیٰ کی بہن کو چھوڑ دیا اور ان کے ساتھ ان کے گھر گئے. آپ کی والدہ نے آپ کو اٹھا لیا اور آپ کو دودھ پلانا چاہا تو آپ فوراً دودھ پینے لگے. وہ لوگ بہت خوش ہوئے. ایک آدمی نے جا کر فوراً آسیہ کو خوشخبری دی. آسیہ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو محل میں بلا لیا اور انہیں وہیں رہنے کی پیشکش کی اور کہا کہ ان پر نظر عنایت ہوگی. تو بعض کہتے ہیں کہ بچے کو روزانہ بھیجا جاتا تھا دودھ پلانے کے لیے, اور بعض کہتے ہیں کہ ان کی والدہ کو وہیں لے کر آیا گیا تھا. بہرحال جو بھی بات رہی ہو, لیکن بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو واپس وہ اپنا بچہ مل گیا. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ کتنا سچا ہے. تو زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ریکویسٹ کی کہ میں اپنے گھر میں ہی رہ کر بچے کو دودھ پلاؤں گی, لہٰذا آپ اسے میرے گھر میں ہی رہنے دیں. تو ان کو اجازت دے دی گئی اور ان کی تنخواہ مقرر کر دی گئی, لہٰذا پھر وہ اپنے بچے کو اپنے گھر لے کر آئیں. تو سبحان اللہ, ایسے اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں خود اس بات کا احساس دلاتے ہیں, یا موسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ نے احسانات کیے ہیں اس کو یاد دلاتے ہیں. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفي فيه في التابوت فاقذفي فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني. ہم نے تجھ پر ایک بار اور بھی بڑا احسان کیا جب ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا جس کا ذکر اب کیا جا رہا ہے کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے, پس دریا اسے کنارے لا ڈالے گا اور میرا اور خود اس کا دشمن اسے لے لے گا. اور میں نے اپنی طرف کی خاص محبت و مقبولیت تجھ پر ڈال دی تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے. سبحان اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے اے موسیٰ آپ کی محبت دلوں میں ڈال دی. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی کہا جاتا ہے کہ لوگ ان کی طرف آگے بڑھتے تھے ان کو لینے کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو آرام اور آسائش کے ساتھ بہترین غذا اور بہترین لباس کے ساتھ پرورش کروائی. اور کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے محل میں پرورش پا رہے تھے تو ان کو وہاں پر ہر چیز سیکھنے کو ملی, یعنی تیر اندازی, گھڑ سواری, ہر چیز. تو اس کی وجہ سے ان کے اندر ایک عجیب یعنی مشغلہ, یعنی ساری چیزیں جمع ہو گئی تھی, صلاحیتیں جمع ہو گئی تھیں. کیونکہ ظاہر سی بات ایک شاہی محل میں پرورش پانا اور ایک عام گھرانے میں پرورش پانا, اس میں بہت فرق ہوتا ہے. اور جو بادشاہوں کے گھروں میں پرورش پاتے ہیں تو ان کو پہلے سے ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں, جنگ کے آداب سکھائے جاتے ہیں, لڑائی کرنا سکھایا جاتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام قدرتی طور پر تھے بھی بہت طاقتور ماشاءاللہ. آپ دیکھیں کہ نوجوانی کی عمر میں ان کا ایک تھپڑ سامنے والے کو ختم کر دیا, یعنی کتنی طاقت ہوں گی ان کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے طاقتور بنایا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات تھے ان پر, جو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ ہم نے اپنے دشمن کے گھر میں ہی ان کی پرورش کروائی اور ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی. پھر اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور یاد کر اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفل فرجعنک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا. یاد کر جب تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتاؤں تو اس کی کفالت کرے، ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچایا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو، اور تو نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا، اس پر بھی ہم نے تجھے غم سے بچا لیا، غرض ہم نے تجھے اچھی طرح آزما لیا۔ تو آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے احسانات کیے تھے موسیٰ علیہ السلام پر، اس کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا، نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور موسیٰ ایک ایسے وقت میں شہر میں آئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے، تو یہاں دو شخص کو لڑتے ہوئے پایا، یہ ایک تو اس کے رفیقوں میں سے تھا یعنی ان کی قوم سے تھا، اور دوسرا اس کے دشمنوں سے یعنی دشمن قوم سے تھا۔ اس کی قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا موسیٰ سے فریاد کی، جس پر موسیٰ نے اسے ایک ضرب لگائی جس سے وہ مر گیا۔ موسیٰ کہنے لگے یہ تو شیطانی کام ہے، یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے۔ پھر دعا کرنے لگے اور کہنے لگے، اے رب میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے۔ سو اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا، وہ بخشش اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ موسیٰ کہنے لگے، اے میرے رب جیسے تو نے مجھ پر یہ کرم فرمایا، میں بھی اب ہرگز کسی گنہگار کا مددگار نہ بنوں گا۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنے احسان کیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر، کہ جب وہ بچپن میں تھے تو ان کو بچایا، پھر واپس ماں کے پاس لایا، پھر وہ محل میں پرورش پاتے رہے، جب جوانی کو پہنچے اپنی قوتوں پر اور ان کو ہر چیز سکھائی گئی، توانا ہو گئے جسمانی اور اخلاقی طور پر کمال کے درجے تک پہنچ گئے، تو اکثر علماء کے نزدیک اس سے 40 سال کی عمر مراد ہے، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور علم سے نوازا۔ تو اب یہ جو قتل ہوا تھا، یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی طاقت کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک گھونسا یعنی ایک تھپڑ ہی سامنے والے کے لیے کافی ہو گیا۔ قبطی کی موت پر موسیٰ علیہ السلام کی پیشمانی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ بیان کیا جو حضرت موسیٰ کے مصر سے نکل کر مدین کے علاقے میں پہنچنے کا باعث بنا، اور پھر وہ کئی سال تک وہیں پر قیام پذیر رہے۔ تو موسیٰ ایک ایسے وقت میں شہر میں آئے جبکہ لوگ غفلت میں تھے، تو ہو سکتا ہے اس وقت میں یعنی دوپہر کا وقت تھا، کہا جاتا ہے یعنی جب دوپہر کا وقت کیلولا کا ہوتا ہے اور لوگ دھوپ کی وجہ سے باہر نہیں نکلتے ہیں، تو وہ وقت تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، واللہ اعلم۔ تو انہوں نے دو لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، یعنی وہ آپس میں مار کٹائی کر رہے تھے، اور ایک بنی اسرائیل میں سے تھا اور ایک قبطی قوم سے تھا۔ قبطی موسیٰ علیہ السلام کے دشمن یعنی فرعون کے لوگوں کو کہا جاتا ہے، یعنی بنی اسرائیل کے اگینسٹ والے لوگ۔ تو اب یہاں پر کس نے فریاد کی؟ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا اس نے فریاد کی موسیٰ علیہ السلام سے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو مصر کے ملک میں ایک باوقار مقام حاصل تھا، کیونکہ آپ کا فرعون سے ایک اہم تعلق قائم ہو چکا تھا جس نے آپ کو بیٹا بنایا تھا، اور آپ نے اس کے گھر میں پرورش پائی تھی، اس وجہ سے بنی اسرائیل کو بھی عزت نصیب ہوئی تھی اور وہ سر اٹھا کر چلنے لگے تھے، کیونکہ وہ دودھ کے رشتے سے خود کو آپ کے ننھیالی رشتے دار سمجھتے تھے۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے کے لیے بنی اسرائیل کے محلے میں جاتے تھے اپنی والدہ کے گھر پر، تو اس کی وجہ سے بنی اسرائیل کی اہمیت اور عزت بھی بڑھ گئی تھی، اور لوگ اس بات کو سمجھنے لگے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ بنی اسرائیل کی یعنی وہاں پر دودھ پیا ہے بنی اسرائیل کے گھرانے کا، لہذا وہ بنی اسرائیل سے ہمدردی رکھتے ہیں، اور اسی بنا پر اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے ریکویسٹ کی۔ فوقظہ، اسے ایک ضرب لگا یعنی مکہ مارا یا ڈنڈا مارا، جس سے وہ مر گیا۔ وہ قبطی تھا یعنی کافر تھا، بنی اسرائیل میں سے نہ تھا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام سے قتل نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ اسے صرف وارن کرنا چاہتے تھے یا روکنا چاہتے تھے۔ اس کے باوجود موسیٰ نے کہا کہ ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطانی کام ہے، یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، دعا کی اور کہا کہ میں کبھی اب کسی گنہگار کا یا اس طرح سے ساتھ نہ دوں گا، کسی مجرم کا مددگار نہ بنوں گا۔ تو اب یہ جو سیکوینس ہمیں ملتا ہے، قرآن تو ڈفرینٹ جگہ یہ آیتیں پیش کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے کسی طرح سے اس بات کو چھپائے رکھا، یعنی ان کی پریگنینسی کی خبر بھی باہر کسی کو نہیں ہوئی، کیونکہ فرعون کے ہر کارے ہر محلے میں جاتے تھے، چھان بین کرتے تھے، عورتیں بھی ہوتی تھیں جو گھروں میں جا کر عورتوں کو دیکھتی تھی کہ کون پریگنینٹ ہے اور کون نہیں ہے، لہٰذا وہ انتظار کرتے تھے بچہ پیدا ہونے کا، اور جب بچہ پیدا ہوتا تو اگر وہ لڑکا ہوتا تو اس کی خبر پہلے فرعون کو پہنچ جاتی تھی اور پھر اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کتنی مشکل حالت میں انہوں نے وہ وقت گزارا ہوگا، ام موسیٰ نے، کہ پورے 9 مہینے پریگنینسی انہوں نے چھپائے رکھی، جب بچہ پیدا ہوا تو اس کے بعد انہوں نے تب بھی یہ بات چھپی رہی، ورنہ فرعون کے ہرکارے آ جاتے اور لے کر چلے جاتے۔ پھر آخر کار ان کو باسکٹ میں ڈالنے کا حکم دیا گیا، اور باسکٹ میں ڈالنے کے بعد پھر وہ سیدھا وہ باسکٹ فرعون کے گھر پہنچی، اور فرعون کے گھر پہنچنے کے بعد جب اس کو کھولا گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، ہم نے تمہاری محبت ڈال دی تھی سب کے دلوں میں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام ایسے گلگوٹ میں بچے تھے بچپن میں کہ ان کو دیکھ کر ہی بے اختیار کسی کا بھی دل ان کو اٹھا لینے کو یا لینے کو چاہتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص مہربانی تھی موسیٰ علیہ السلام پر۔ جب حضرت آسیہ نے دیکھا تو آسیہ نے کہا کہ ہم اسے بیٹا بنا لیتے ہیں اور یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، تمہارے اور میرے لیے، اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ اور سبحان اللہ، حضرت آسیہ کے لیے کتنا وہ بیٹا کارگر ثابت ہوا۔ آپ دیکھیں کہ انہی کی وجہ سے ہو سکتا ہے حضرت آسیہ ایمان لائیں، اور جب ان کو فرعون کے ظلم ستم کا نشانہ بنایا گیا تو انہوں نے پھر دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ، ربی ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ اے اللہ تعالیٰ اپنے پاس جنت میں میرے لیے ایک گھر بنا دے اور مجھے ظالم قوم سے اور فرعون سے نجات دے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جس وقت ان کو فرعون کے آدمی سزا دے رہے تھے ان کے ایمان کی وجہ سے، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا جنت میں گھر دکھا دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور ہم کس کا پڑھتے ہیں جنت میں گھر کے لیے، کس کو موتی کے محل کی بشارت ملی تھی؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو۔ بالکل، سبحان اللہ۔ آپ دیکھ لیں کہ خواتین کا کتنا اونچا مقام ہے، اور کیسے ان کو خوشخبریاں مل رہی ہیں۔ کن کن خواتین کا ہمیں ذکر ملتا ہے جو کامل گزری ہیں، جو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک تو سورہ مریم ہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون کے نام پر ایک سورہ رکھ دیا قرآن میں، حضرت مریم، جن کی اللہ تعالیٰ نے اتنی تعریف کی ہے۔ سورہ آل عمران میں آپ دیکھ لیں، سورہ نساء میں آپ دیکھ لیجئے، سورہ مریم میں آپ دیکھ لیجئے کہ اتنی تعریف ہے ان کی، سبحان اللہ، حضرت مریم کی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی عصمت اور عزت کی حفاظت کی، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو سر آنکھوں پر قبول کیا۔ پھر دوسری خاتون کا جو ذکر ملتا ہے، زوجہ فرعون، آسیہ بنت مزاحم، اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کامل ترین خواتین تھیں جن کی پیروی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، کہ حضرت مریم، آسیہ، خدیجہ، اور ایک حدیث میں فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ذکر آتا ہے، اور ایک حدیث میں عائشہ رضی اللہ عنہ کا ذکر آتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ مردوں میں کامل ترین تو بہت گزرے ہیں، لیکن عورتوں میں کامل ترین حضرت آسیہ اور حضرت مریم ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا درجہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ تو حضرت آسیہ ایمان لا چکی تھی الحمدللہ۔ تو جب حضرت آسیہ نے کہا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، لہٰذا فرعون بات مان گیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں محل میں پرورش پانے لگے۔ پھر دودھ پینے کے لیے جاتے تھے ان کی والدہ کے گھر پر، پھر واپس لا لیا جاتا تھا۔ اس طرح سے بنی اسرائیل سے ان کا ایک تعلق بن گیا۔ یعنی جو بنی اسرائیل اور فرعون کی قوم کے لوگ تھے، جو بہت زیادہ دشمنی تھی ایک دوسرے کے ساتھ میں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے کیا ہوا کہ آپس کے تعلقات تھوڑے بہتر ہوئے، اور اس وجہ سے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے اپنی ہمدردی کی توقع بھی رکھتے تھے، کہ چونکہ بنی اسرائیل کی ایک خاتون سے موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پیا تھا، لہٰذا بنی اسرائیل کو یہ توقع تھی کہ موسیٰ علیہ السلام ان کی مدد کریں گے۔ اسی بنا پر جب وہ لڑائی ہوئی تو کیا ہوا کہ اس بنی اسرائیل کے آدمی نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا، اور موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کے لیے آگے بڑھے، اور جو فرعون کی قوم کا آدمی تھا اس کو صرف ایک گھونسا مارا تو اس میں اس کی ڈیتھ ہو گئی، حالانکہ آپ کا ارادہ سے قتل کرنے کا نہیں تھا، یہ قتل خطا تھا اصل میں۔ تو آپ دیکھیں قتل خطا تو معاف ہے، ویسے بھی جان بوجھ کر قتل نہیں کیا گیا تھا، لیکن ایسا ہوا کہ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور کہا کہ میں کبھی کسی مجرم کا مددگار نہ بنوں گا، اور میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور مجھے معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً ہی معاف فرما دیا۔ یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ انبیاء کرام کی کوالٹیز کیا تھی، کہ اگر ان سے کوئی غلطی سے غلطی سرزد ہو جاتی تھی، یعنی جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے غلطی سرزد ہو گئی تھی، تو تب انہوں نے کہا کہ فوراً ہی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ یعنی وہ لوگ توبہ کرنے میں اور غلطی کی معافی مانگنے میں کبھی دیر نہیں کرتے تھے، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے، پلٹتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فوراً انہیں معاف بھی فرما دیا، سبحان اللہ۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام پھر نکلے، یعنی اب وہ قتل تو ہو گیا تھا اور کسی نے دیکھا نہیں، تو وہیں سے معاملہ رفع دفع ہو گیا اور یہ لوگ اپنی اپنی جگہ چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام صبح ہی صبح ڈرتے ڈرتے اندیشے کی حالت میں خبریں لینے کو شہر میں گئے، کہ اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی، کون تھا وہ؟ بنی اسرائیل کا شخص تھا، ان سے فریاد کر رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا کہ اس میں شک نہیں کہ تو صریح گمراہ ہے۔ پھر جب اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑنا چاہا تو وہ فریادی کہنے لگا، موسیٰ، کیا جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ، آپ سوچیں، یعنی کل جو ایک معاملہ ہوا تھا، یعنی کل بھی کیا ہوا تھا کہ آپ نے اپنے بنی اسرائیل کے آدمی کی بات پر قبطی شخص کو ایک گھونسا مارا تو وہ مر گیا، لیکن وہ معاملہ وہاں رفع دفع ہو گیا اور یہ لوگ چلے گئے تھے، کسی کو خبر نہ ہوئی تھی. اب جب دوسرے دن صبح باہر نکلے خبریں لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی کیا حالت ہے شہر کی خبروں کی، تو دیکھا کہ پھر وہ آدمی لڑائی کر رہا ہے جو بنی اسرائیل کا آدمی تھا، اور سامنے وہ قبطی آدمی ہے، کوئی دوسرا قبطی آدمی. اب جیسے وہ پھر آج پھر مدد کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہے تو پھر وہ شخص پکار اٹھا جو قبطی تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی دشمن قوم کا یا بنی اسرائیل کی دشمن قوم کا شخص. تو شخص کہنے لگا، موسیٰ کہ جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے، تو ملک میں ظالم اور سرکش ہونا چاہتا ہے اور تیرا یہ ارادہ ہی نہیں کہ تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہو. اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، موسیٰ یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، بس تو فوراً چلا جا، میں یقیناً تیرا خیر خواہ ہوں. سبحان اللہ. تو اس دن جب صبح کے وقت آپ شہر میں چل رہے تھے تو کیفیت یہ تھی کہ آپ خوف محسوس کر رہے تھے اور ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، اچانک وہی اسرائیلی مل گیا جس نے کل آپ سے مدد چاہی تھی اور آپ سے فریاد کرنے لگا اور ایک اور آدمی کے خلاف آپ سے مدد مانگنے لگا جس سے اس کا جھگڑا ہو گیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بار بار کی شرارتوں کی بنا پر اسے ملامت کی، اسے فرمایا اس میں شک نہیں کہ تو صریح گمراہ ہے. پھر آپ نے اس قبطی پر ہاتھ ڈالنے کا ارادہ کیا جو موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن تھا اور اسرائیلی کا بھی، تاکہ اسے منع کرے اور اسرائیلی کو اس سے چھڑائے. جب آپ اس ارادے سے قبطی کی طرف بڑھے تو اس نے کہا، موسیٰ کہ جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا تھا مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے، تو ملک میں ظالم اور سرکش ہونا چاہتا ہے، تیرا ارادہ ہی نہیں کہ تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہو. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بات اس اسرائیلی نے کہی تھی جس نے موسیٰ کا گزشتہ واقعہ دیکھا تھا، یعنی جو پہلے دن کا واقعہ. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس نے جب موسیٰ علیہ السلام کو قبطی کی طرف بڑھتے دیکھا تو یہ سمجھا کہ وہ خود اس اسرائیلی کو سزا دینا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ اسے فرما چکے تھے کہ تو صریح گمراہ ہے. اس لیے اس شخص نے موسیٰ سے یہ بات کہہ کر کل والا راز فاش کر دیا، اور قبطی نے فوراً فرعون کے پاس جا کر موسیٰ کی شکایت کر دی. تو اب اللہ عالم اب یہ کس کا کلام تھا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ قبطی کا جملہ تھا یا خود بنی اسرائیل کے آدمی کا جملہ تھا، کیونکہ جو اگر بنی اسرائیل کے آدمی کا جملہ ہوا تو وہ اس بات سے ڈر گئے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو مارنا چاہتے ہیں، کیونکہ کل بھی اس نے شرارت کی تھی، آج بھی وہ فریاد کر رہا ہے، کل بھی کیا، تو اس کا مطلب قصور کس کا ہوا؟ روزانہ ایک ہی شخص جھگڑا کر رہا ہے اور سامنے والے دوسرے ہیں، تو قصور کس کا نظر آئے گا؟ ظاہر سی بات ہے جو روزانہ ایک ہی شخص شکایت کر رہا ہے، تو لہٰذا ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آدمی کی طرف اس کو مارنے کے لیے بڑے ہوں کہ روز تو جھگڑے کیوں کر رہا ہے. تو بہرحال لوگوں کو علم ہو گیا کہ کل جو قتل ہوا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوا تھا، چنانچہ اس نے آپ کی گرفتاری کے لیے آدمی بھیجے. یعنی فرعون کو جب معلوم ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوا ہے تو آپ کی گرفتاری کے لیے آدمی بھیجے، لیکن ایک وفادار آدمی ان سے پہلے ان کے قریب کے راستے سے موسیٰ تک پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، فرعون کے دربار میں تمہارے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، لہٰذا تم یہاں سے نکل جاؤ. اب یہیں سے پھر پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اسی حالت میں، یعنی دیکھا جائے تو وہ سفر کے لیے تیار تو نہیں تھے نا، بے سر و سامانی کی حالت میں وہیں سے سیدھا مدین کے لیے نکل گئے. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقى مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. بس موسیٰ وہاں سے خوف زدہ ہو کر دیکھتے بھالتے نکل کھڑے ہوئے، کہنے لگے اے رب مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے، اور جب مدین کا رخ کیا تو کہنے لگے مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ لے چلے گا. تو یہ آگے کا واقعہ ہے، اس کو ہم انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں تک یعنی جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے، کہ ایک تو پہلی بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ہی جگہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، تو اس سے کیا مقصود ہے، یعنی بار بار موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کیوں ڈسکس کیا گیا؟ ایون جب سے آپ، یعنی جب آپ کی والدہ نے چاہا کہ آپ کو باسکٹ میں ڈال دیں جب آپ پیدا ہوئے، پھر آپ کی والدہ کا دل تھا کہ باسکٹ میں تو ڈال دیا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کا دل اپنے بیٹے میں ہی اٹکا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے سے ایک طرح سے امید دلائی کہ آپ پریشان نہ ہو، ہم اسے واپس لے آئیں گے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. اب دیکھیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کام ہمیں ایسے کرنے پڑتے ہیں جو ہماری مرضی کے خلاف ہوتے ہیں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی ہوتی ہے کچھ اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کچھ اور ہوتی ہے. لیکن ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے سیکھنا چاہیے کہ بعض اوقات آپ اپنی مرضی کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی اسی میں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے آپ کو بہت زیادہ فائدے پہنچاتا ہے. آپ خود سوچئے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ اپنے گھر میں رکھ بھی لیتی تو ایک نہ ایک دن خبر تو لگ ہی جاتی فرعون کے لوگوں کو, اور پھر وہ ان کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیتے. لہٰذا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ تھا وہ زیادہ کارگر ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا مریم موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بات ڈالنا اور ان کا اس بچے کو باسکٹ میں ڈال دینا. حالانکہ کون خاتون ہوگی, کون ماں ہوگی جو اپنے بچے کو دریا میں ڈال دے؟ کیونکہ کتنا خطرہ ہے نا, کتنا نیو بورن بیبی, کیا وہ اپنے آپ کو بچا سکے گا دریا کی لہروں سے؟ اگر باسکٹ الٹ جائے کس طرح سے ہمیں ڈر لگتا ہے نا. تو سبحان اللہ, یہ اللہ تعالی کی طرف سے بات دل میں ڈالنا ہے. تو بعض اوقات ماؤں کو ایسے ہی دل مضبوط کرنے ہوتے ہیں اپنے. آپ دیکھیں ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ کے دور کی خواتین کیسی تھیں, صحابیات. جیسے کہ صفیہ رضی اللہ عنہ کو لے لیں, آپ نے اپنے بیٹے زبیر بن عوام کو کتنا مضبوط بنایا. اور یہ مائیں اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کو میدان جہاد میں بھیجتی تھیں, یعنی کیسے ان کا دل ہوگا. آپ خنسا رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیجئے کہ خنسا رضی اللہ عنہ کیسے وہ اپنے چار بیٹوں کو لے کر میدان جہاد میں نکلی اور بیٹوں کو بہادری کی تعلیم دی میدان جنگ میں قدم رکھنے سے پہلے, اور ان کو اس طرح سے جذباتی طور پر ان کو ابھارا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, یعنی تمہاری زندگی کا مقصد ہی شہادت ہے. اور جب ان کی شہادت ہوئی اور ان کو خبر ملی کہ ان کے یکے بعد دیگر چار کے چار بیٹے شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں, تو کہنے لگی کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے چار شہید بیٹوں کی ماں بنایا ہے. کیسے ان کا دل مضبوط ہوگا آپ بتائیں. تو جب تک مائیں دل مضبوط نہ کریں بچے کوئی نمایاں کارنامہ انجام نہیں دے سکتے, یہ بات یاد رکھیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ماؤں کو ہمت کرنی پڑے گی, ماؤں کو اپنے بچوں کو مضبوط بنانا پڑے گا. اگر آپ ان کو اس طرح سے نازک بنا دیں گے کہ وہ ذرا سے ہر چیز سے ڈرنے لگیں تو خطروں کے کھلاڑی کیسے بن سکتے ہیں, خطروں میں قدم کیسے رکھ سکتے ہیں, اللہ کے دین کے سپاہی کیسے بن سکتے ہیں؟ تو ماں کو دل مضبوط کرنا ہوگا تبھی بچے آگے بڑھ سکتے ہیں. اور دوسری بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے سیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے بچے کو باسکٹ میں ڈال کر یوں ہی نہیں چھوڑ دیا, حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ان کے دل کو مضبوط کر چکا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات الہام کر دی تھی, وحی کر دی تھی کہ ہم اس بچے کو واپس لائیں گے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں ان کی احتیاطی تدابیر دیکھیں آپ, جو ہمیں رسول اکرم سے بھی سیکھنے کو ملتی ہے. اور میں بار بار یہ ذکر کرتی ہوں اور مجھے یہ واقعی میں بہت پسند آتا ہے, مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی احتیاطی تدابیر کی. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو آپ کو پورا مکمل بھروسہ تھا, لیکن کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکمل بھروسہ ہونے کے باوجود ہم نے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا چاہیے بس اللہ تعالیٰ مدد فرما دے گا؟ نہیں. اپنے ہجرت کے راستے میں کیسے سامان سفر تیار کیا, اونٹنیوں کو پہلے سے خرید کر اس گائیڈ کے حوالے کر دیا, جو اونٹنیوں کو لے کر پہلے سے کہیں اور قیام پذیر تھا وہ گائیڈ. اور پھر دوپہر کے وقت رسول اکرم نکلے, یعنی جب بالکل سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں, اور سر پر کپڑا بھی ڈالا کہ آپ پہچانے بھی نہ جا سکیں. اور اسی لیے ایسے وقت میں آپ ابو بکر کے گھر آئے کہ سب لوگ حیران تھے, کیونکہ اس وقت دوپہر میں کوئی باہر نہیں نکلتا تھا. تو آپ نے جان بوجھ کر کون سا وقت استعمال کیا؟ عین دھوپ کا وقت, کہ جب کوئی دیکھ نہ سکے آپ کو. حالانکہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ نہ رکھا ہوگا, یعنی اللہ تعالیٰ کا کام تھا, اللہ تعالیٰ آپ کو خود بچا لیتا لوگوں سے. لیکن رسول اکرم کی احتیاطی تدابیر آپ دیکھیں. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی جو احتیاطی تدابیر تھی وہ کیا تھی؟ کہ آپ نے اپنی بیٹی کو بھیج دیا, جو بڑی بہن تھی, بڑی بیٹی تھی, کہ جاؤ ساتھ میں دیکھتے جاؤ کہ باسکٹ کہاں کہاں جاتی ہے. اور قصے ہی کا لفظ آتا ہے کہ یعنی وہ بہن وہ باسکٹ کے ساتھ ساتھ چلتی رہی, ایک منٹ بھی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیا. سبحان اللہ. یہاں سے ہمیں ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو ہے بالکل بے شک سچا ہے اور اس پر ہمارا یقین کامل ہے, لیکن آپ کو احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی چاہیے. اب اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اچھا ٹھیک ہے بچہ محفوظ ہے, یا مطلب کوئی کام کچھ برا نہیں ہو سکتا, تو کیا بالکل ہم جیسے اب کچھ لوگ کرتے ہیں کہ اچھا ساری چیزوں کو کھلی چھوڑ دیتے ہیں؟ تو یہ تو احتیاطی تدابیر نہ ہوئی نا. تو جو بھی کام کریں تو اس میں آپ احتیاط کو ملحوظ رکھیں، اس کا ہر طریقے سے جائزہ لیں، ہر اوپر نیچے سے جائزہ لیں کہ کہاں سے کیا چیز ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے، تو اس نقصان سے بچنے کے لیے آپ کو کیا احتیاطی تدابیر استعمال کرنی چاہیے، چاہے وہ دین کا کام ہو، چاہے وہ دنیا کا کام ہو، چاہے وہ گھر کا کام ہو، چاہے وہ بچوں کی پرورش ہو. تو کیا بچوں کی پرورش میں ہم لاپرواہی سے کام لے سکتے ہیں؟ چاہے ان کی جسمانی ان کو تکلیف پہنچنے والی بات ہو، یا پھر ان کو ان کی فکری سوچ، ان کی روحانی تربیت کی بات ہو. تو جیسے یہاں پر مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ ایک جو باریک نقطہ ہے وہ سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ہم اپنے بچوں کو بالکل ہی آزاد چھوڑ سکتے ہیں موبائل ان کے حوالے کر کے، اور کوئی احتیاطی تدابیر نہ ہم استعمال کریں؟ بچے جو چاہے موبائل میں دیکھیں، جو چاہے سنیں، جو چاہے کریں، یا کسی کے بھی ساتھ ان کو بھیج سکتے ہیں کہ ہر ایک پر آپ کو ٹرسٹ ہے، جہاں چاہو بچے کو بھیج دو؟ نہیں. یعنی اتنا ہم لوگ اتنا زیادہ اس بارے میں لاپرواہ ہو گئے کہ ہم بچوں کو کہیں بھی بھیج دیتے ہیں، اور بعض وقت دنیا کا جو باہر کا ماحول ہے وہ اتنا خراب ہے کہ آپ اکیلے چھوڑ دیتے ہیں اگر کہیں لڑکی کو، بیٹی کو، یا پھر کوئی اس کو ٹیک کیئر کرنے والا نہ ہو، کوئی اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا نہ ہو. تو ٹھیک ہے، ہم کو ہمارے بچوں پر یقین ہے، لیکن معاشرے پر تو ہم کو یقین ہی نہ، کہ سوسائٹی میں تو بہت الگ الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو احتیاطی تدابیر کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے؟ پھر ساتھ میں کوئی ہو نہ ہو، کسی کو دیکھنے کے لیے بھیجا جائے یا نہ بھیجا جائے. جی بالکل. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ سبحان اللہ، وہ کتنی ہمت والی خاتون تھی، کتنی دور اندیش تھی ماشاءاللہ. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اتنا اچھا، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ ناموں کا ذکر نہیں کرتا بلکہ امی موسیٰ کہا ہے، سبحان اللہ، کہ موسیٰ کی والدہ. ایک والدہ کا کردار ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک والدہ کو کیسے ہونا چاہیے، کہ وہ اپنے بچوں کی ہر طرح سے حفاظت کی کوشش کرے، کہ ان کی ذہنی، جسمانی، روحانی ہر طرح سے ان کی تربیت، ان کے اخلاق کی فکر کرے کہ وہ کیسے ہو رہے ہیں، یہ کیسے بن رہے ہیں، یہ کیسے، یہ ان کا ماحول کیا ہے، ان کے لوگ آس پاس جو رہتے ہیں کمپینین شپ کس سے ہے، ان کی دوستی کس سے ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ہمیں یہاں پر بہت ہی بہترین کردار نظر آتا ہے کہ ایک تو ان کی اعلی ہمتی، ان کا دل کا مضبوط ہونا، اور اپنے بچے کے لیے اتنی بڑی ہمت کرنا کہ اسے باسکٹ میں ڈال کر دریا کے حوالے کر دے، لیکن بچے کو چھوڑ بھی نہ دینا، بلکہ بیٹی سے کہنا کہ جاؤ اور اس کی خبر لو. پھر دوسرا کردار ہمیں نظر آتا ہے بہن کا، سبحان اللہ. اور آپ دیکھیں کہ اس لیے بہنوں کی محبت بہت مشہور ہے کہ بھائی تو پھر بھی بدل جاتے ہیں، یہ جملہ ویسے مشہور ہے کہ شادی کے بعد بھائی بدل جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا ہے الحمدللہ، سب بہت سارے بھائی بہت اچھے بھی ہوتے ہیں الحمدللہ اور نہیں بدلتے. تو ایک بہن کی محبت بھائی کے ساتھ یہ بہت مشہور ہے، آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں کہ بہن بھی کیسی کہ برابر چلتی رہی، اور یعنی آپ دیکھیں کہ وہ تو پیدل چل رہی تھی نا، اور پتہ نہیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے گھر سے فرعون کا محل کتنی دور تھا، وہ باسکٹ کتنی دور تک چلتی رہی، بہتے 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 وہ فرعون کے محل کے بیک سائیڈ میں رک گئی. تو وہ بہن چلتی رہی اور پھر کیسے وہ محل میں داخل ہوئی ہوگی آپ دیکھیں، حالانکہ انہیں کتنا بہن کا دل بھی مضبوط اور کتنی وہ ہمت والی، کہ حالانکہ کسی کی بادشاہ کے محل میں جانے سے کتنا ڈر لگتا ہے، اور وہ بھی بادشاہ کیسے کہ فرعون ظالم بادشاہ، اور جو اتنا زیادہ جس کا ظلم مشہور ہے، اور بنی اسرائیل سے تو اس کی خاص دشمنی تھی. تو لیکن وہ بہن کی ہمت کی داد دینی چاہیے کہ کیسے وہ اپنے بھائی کی محبت میں چلتی رہی اور فرعون کے محل میں بھی داخل ہو گئی، اور سبحان اللہ کیسے انہوں نے اپنے جذبات کو چھپایا ہوگا یا بچایا ہوگا، اور کیسے اس بات کو محفوظ رکھا ہوگا کہ یعنی وہ کہنے لوگوں کو پتا بھی نہیں چلا کہ یہ بہن ہے، ان کی سگی بہن ہے، سبحان اللہ. اب دیکھیں اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات کچھ باتیں چھپانے کی ہوتی ہیں، ہر بات ظاہر کرنے کی نہیں ہوتی، اور یہی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے. تو بہنوں کی محبت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ کتنی یہ باتیں بہت مشہور ہیں نا کہ بڑی بہنیں ماں کی جگہ ہوتی ہیں، کیسے ماں کی طرح ٹیک کیئر کرتی ہیں الحمدللہ. تو بہن کی محبت تھی کہ بہن نے اس باسکٹ کو اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیا، اور آخر تک اس کا پیچھا کرتی رہی، اور وہاں جا کر بھی محل میں کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر والوں کا پتہ دیتی ہوں جو ان کی اچھی پرورش کر سکے. اور حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ وہ بہن بہت زیادہ عمر کی تھی، بعض کہتے کہ وہ بھی بہت زیادہ بڑی نہیں تھی، واللہ عالم. پھر اس کے آگے چلتے ہیں ہم کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پرورش پاتے رہے فرعون کے محل میں، اور اس کے بعد جب وہ اپنی جوانی کی قوتوں کو پہنچے اسی یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چیز آپ کو سکھانا چاہتا تھا، ظاہر سی بات ہے ایک محل میں رہ کر جو کانفیڈینس پیدا ہو سکتا ہے اور جو چیزیں سیکھ سکتا، یعنی ظاہر سی بات ہے گھڑ سواری، تیر اندازی، نشانہ بازی، سب چیزیں آپ نے سیکھی ہوگی جو ایک محل میں رہ کر سیکھی جاتی ہیں یا جہاں جو وہاں کا رواج ہوتا ہے. ایک بادشاہ کے گھر میں پرورش پانا اور ایک عام گھرانے میں پرورش پانا، اس میں بہت فرق ہوتا ہے. یعنی جو ایک کانفیڈینس ڈیولپ ہوتا ہے وہ کسی، جیسے میں نے جو بندی قوم ہے، یعنی جو غلام قوم ہے، تو غلام قوموں کا جو مزاج ہو جاتا ہے کہ وہ پھر اپنی کوئی سوچ نہیں رکھتے، جیسے کہ بنی اسرائیل کا معاملہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنی کوئی سوچ نہیں رکھتے تھے اور اسی غلامی کی وجہ سے. تو پھر یہ ہوا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بعد میں کہا تھا کہ ہمیں بھی ایک ایسا معبود بنا دے جیسے کہ یہ لوگ پوج رہے ہیں، انہیں بچڑے کو معبود بنا دے، نعوذ باللہ. تو غلام قوموں کا حال کیا ہو جاتا ہے کہ وہ دوسروں کی نقالی کرتی ہیں، بس دوسروں کا دیکھا دیکھی ویسے ہی کرنا چاہتی ہے جیسے وہ دوسرے لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو ان کے اوپر والے ہوتے ہیں. یعنی ان کی اپنی خود کی ذاتی سوچ، کوئی فکر، کوئی اعلیٰ فکر نہیں ہوتی ان کی. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے محل میں پرورش کروایا، تو اس محل میں پرورش پانے کی وجہ سے ان کے اندر جو کانفیڈنس لیول ہوگا وہ ہم سمجھ سکتے ہیں، اور جو صلاحیتوں کو انہوں نے اپنے اندر مزید پیدا کیا، یعنی وہاں رہ کر ان کی صلاحیتیں ابھری، اس میں اضافہ ہوا اور آپ ایک قوت والے نوجوان بن کر وہاں سے نکلے، جو اللہ تعالی نے خود یہاں قرآن میں فرمایا ہے کہ ان کا ایک گھونسا ہی کافی ہو گیا تھا سامنے والے شخص کو گرانے کے لیے، حالانکہ ان کا انٹینشن نہیں تھا، یعنی نیت نہیں تھی ان کی کہ وہ سامنے والے کو مار دیں گے، لیکن ایک گھونسے سے وہ شخص مر گیا. اس میں بھی اللہ تعالی کی حکمت تھی. تو ایک اور بات سیکھنے کو ملتی ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے کہ موسیٰ علیہ السلام کتنا ہمدردی والا دل رکھتے تھے، اور یہ ہر نبی کی سنت رہی ہے، اور ہر نبی کے اندر ایسے ہی خیر خواہی اور مظلوموں کی مدد کا جذبہ ہوتا تھا. تبھی تو آپ دیکھیں کہ جتنا جو، یعنی جو مزدور طبقہ ہے یا جو وہ طبقہ جو غلام بنا لیا گیا تھا، وہ طبقہ زیادہ انبیاء کی طرف رجحان رکھتا تھا، اور اسی لیے وہ لوگ فوراً ایمان لے آتے تھے. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں شروع میں کس کی تعداد زیادہ تھی؟ اسی غلام اور معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کی. کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا. تو نبی ہمیشہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ظلم کا ساتھ نہیں دیتے اور مظلوم کی مدد کرتے ہیں. تو ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارا بھی طریقہ کار کیا ہو یا ہمارا بھی رویہ کیا ہو، اور اسپیشلی ایز اے ایک دین کے دائی کی حیثیت سے ایک مسلمان کا، ایک دائی کا کیا کردار ہونا چاہیے کہ وہ کس کا ساتھ دے، ظالم کا یا مظلوم کا؟ مظلوم کا. اور ہمیشہ حق کی خاطر اٹھ کھڑا ہو، یعنی کبھی بھی کمپرمائز نہ کرے. یعنی جہاں پر بھی اس کو لگتا ہے کہ حق اور باطل میں کشمکش ہو رہی ہو تو وہ کیا کرے گا؟ حق کا ساتھ دے گا، اور جو غلط ہے اس کو غلط ہی ثابت کرے گا. یہ نہیں کہ پریشر میں آ کر غلط کو غلط نہ کہے. تو انبیاء کرام کی ہمیں یہ بات صفت نظر آتی ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ مظلوم کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے. آپ کو یاد ہوگا جب مکہ میں ایک شخص آیا اور جس نے کہا کہ، مطلب وہ رو رہا تھا کہ میرا مال ابو جہل نے لے لیا اور واپس بھی نہیں دینا چاہتا، رسول اکرم گئے اور ابو جہل کو اتنا روب سے کہہ رہے تھے، اس وقت اللہ تعالی نے ایسا آپ کی بات میں تاثیر ڈال دی تھی اور وہ ابو جہل ڈر گیا اور پھر اس کو مال لوٹانا پڑا. اور تب سے پھر وہ قانون وہاں پر بنایا گیا کہ ہر دفعہ ظالم کا ہاتھ پکڑا جائے گا اور مظلوم کی مدد کی جائے گی، اس کی فریاد رسی کی جائے گی. جو حلف الفضول تھا اس میں یہی بات طے پائی تھی اصل میں، جو رسول اکرم نے کروایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو انبیاء کے کردار سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ حق کے لیے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور ظالم کا ہاتھ پکڑنا چاہیے اور مظلوم کی مدد کرنی چاہیے. آج کون مظلوم ہے اور کون ظالم ہے ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو لہذا ہمیں مظلوم کی مدد کے لیے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، اور ہم کم از کم آپ دیکھیں جو کر سکتے ہوں، جو ہماری استطاعت میں ہو، جو ہمارے اختیار میں ہو، وہ تو ہم ضرور کریں. اختیار سے باہر کرنے کے ہمیں کہا بھی نہیں جا رہا، کہ اختیار سے باہر کوشش کرنے کے لیے کہا بھی نہیں جا رہا ہے ہمیں. جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں جتنی ہماری استطاعت ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ جیسے ہی ان سے غلطی ہوئی، حالانکہ وہ غلطی جان بوجھ کر کی تھی انہوں نے، یعنی جب اس شخص کو انہوں نے گھونسا مارا تو کیا ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ شخص جان سے مار دیا جائے؟ نہیں، بلکہ وہ تو اس کو روکنا چاہ رہے تھے، لیکن اس شخص کی ڈیتھ ہو گئی. تو ان کو فوراً پھر کس بات کا احساس ہوا؟ ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے کیونکہ میں تو مارنا ہی نہیں چاہتا تھا، دوسرا وہ دشمن ہے، بہکانے والا ہے، اور قال ربی انی ظلمت نفسی فغفر لی فغفر لہ، سبحان اللہ، بس فغفر لی فغفر لہ، کتنا نزدیک والا جملہ ہے کہ بس اس نے معافی مانگی اور ہم نے اس کو معاف کر دیا، سبحان اللہ، انہ هو الغفور الرحیم. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر غلطی کرتے سے ہی معافی مانگ لی جائے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ کے اندر وہ حساس دل ہو، یعنی آپ کو صحیح اور غلط کا فرق سمجھ میں آئے، آپ جان سکے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے. اور آپ دیکھیں یہی چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ غلطی انسان سے ہو جائے وہ بڑی بات نہیں ہے، لیکن غلطی کر کے اس پر ڈھٹائی سے جمے رہنا اور اس کو جسٹیفائی کرنا، یہ دراصل بہت بڑا جرم ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اپنی غلطی پر اڑے نہیں رہتے، بلکہ ان کو فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنے قصوروں کی معافی مانگتے ہیں، درگزر چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشش فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے. تو اب دیکھیں جیسے انہوں نے معافی مانگی تو یہ بات، یہ لفظ ہمیں یہ احساس دلاتا ہے، ہمیں سبق دیتا ہے کہ غلطی ہو جائے تو کیا کریں؟ ڈیلے کریں، انتظار کریں کہ اچھا بعد میں معافی مانگ لیں گے؟ نہیں، بلکہ فوراً ہی اللہ تعالیٰ سے معافی، فوراً اس کے آگے جھکنا، فوراً اس سے رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا، اپنی غلطی کا احساس ہونا، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. کہ اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں نا جو حدیث سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ بندہ جب کوئی غلطی کرتا ہے، یعنی اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، پلٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے. جیسے کہ کسی کا اونٹ سامان سے لدا پھندا صحرا میں کھو جائے اور اس کے ملنے کی کوئی امید بھی نہ رہے، اور پھر اچانک وہ اونٹ اسے مل جائے، تو وہ بندہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے الٹے الفاظ نکل جاتے ہیں خوشی میں، شکر گزاری کے طور پر. تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ پلٹ کر اللہ کی طرف آتا ہے غلطی کرنے کے بعد. تو اللہ تعالیٰ تو سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ بھی معاف کرنے کو تیار ہے اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے، لیکن بندے پلٹتے ہی نہیں ہیں. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو کیا کریں؟ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹائیں، فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. اور یہی یہ جو چیز ہے اصل میں، یہ احساس، یہی انسان کو مومن بنائے رکھتی ہے کہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے. جیسے یہ غلطی ہو تو آپ کا ضمیر آپ کو کلک کرے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، اور آپ فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگیں، گڑ گڑائیں اور اس کے آگے جھک جائیں. تو بچا بچا کے نہ رکھ اس سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. کہ آپ کتنے بھی ٹوٹ جائیں، کتنے بھی آپ سے غلطیاں ہو جائیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتے ہیں، پلٹتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادب بہت پسند آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا اور مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے. وہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ انسان لے آئے تو وہ معاف کرنے کو تیار ہے اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے. تو موسیٰ علیہ السلام سے یا ان کے واقعے سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اپنی غلطی کا فوراً احساس ہو انسان کو، اور وہ اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے، سبحان اللہ. پھر ایک اور بات ہمیں آخر میں سیکھنے کو ملی اس واقعے سے کہ موسیٰ علیہ السلام دوسرے دن بھی اس ہمدردی میں آگے بڑھے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ قبطی کو مارنے کے لیے بڑھے ہوں یا بنی اسرائیل کے شخص کو مارنے کے لیے آگے بڑھے ہوں، دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس شخص نے بھی آپ دیکھیں کیسے ان کو بات یاد دلائی کہ اچھا اے موسیٰ، کیا تو فساد پھیلانا چاہتا ہے؟ تو اصلاح نہیں کرنا چاہتا؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بغیر سامنے والے کی بات سنیں، جب تک کہ آپ دونوں فریقین کی بات نہ سن لیں کہ جھگڑا کس نے کیا، قصور کس کا تھا، آپ کوئی پہلے سے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ فوراً کسی کے کہنے پر فوراً کسی کی مدد کے لیے تیار ہو جائیں. یعنی کوئی ایک پرسن آتا ہے آپ کے پاس اور وہ آپ کو مدد کے لیے پکارتا ہے یا کہتا ہے سپورٹ کے لیے، تو کیا آپ فوراً اس کی مدد کو تیار ہو جائیں گے؟ دوسرے فریق کی بات سنے بغیر نہیں، یہی ناانصافی ہے اصل میں. تو ایک نبی کے شاع نشان ہی نہیں ہے کہ وہ دونوں فریقین کی جب تک بات نہ سن لے ڈسیزن لے لے. جیسے کہ رسول اکرم کی زندگی میں بھی ایسا ہوا کہ آپ نے ایک دفعہ ایسے ہی کیا کہ ایک فریق کی بات سن کر فیصلہ لے لیا، اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن میں آیت نازل فرما دی کہ ہم یہ سمجھتے کہ اچھا جو ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں وہ اچھے ہی ہیں، ہمارے خاندان کے جو لوگ ہیں وہ اچھے ہیں، لہٰذا ان کے فیور میں فیصلہ دو. نہیں، جب تک آپ دونوں فریقین کی بات نہ سن لیں تب تک آپ فیصلہ نہیں دے سکتے، ورنہ یہ ظلم کا ساتھ ہو جائے گا. تو اس فریادی نے پھر کیا کیا کہ فوراً یہ بات کہہ دی اور یہ اللہ تعالیٰ نے کہلوائی اس سے بات کہ اے موسیٰ کہ تم ظلم کرنا چاہتے ہو کل کی طرح. اور کیا کہا اس شخص نے کہ موسیٰ کیا جس طرح تم نے کل ایک شخص کو قتل کیا مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے, تو ملک میں ظالم اور سرکش ہونا چاہتا ہے اور تیرا یہ ارادہ ہی نہیں کہ تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب تک کہ آپ دونوں فریقین کی بات نہ سن لیں اور دیکھنا نہیں, ایویڈنس ضروری ہے, ثبوت ضروری ہے کہ کس کا قصور زیادہ ہے اور کون حق پر ہے کون ناحق ہے, کون ظالم ہے کون مظلوم ہے. تو جب تک آپ دونوں فریقین کی بات نہیں سنتے اور دونوں کے ایویڈنس آپ کے سامنے نہیں آتے تب تک آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کس پر ہاتھ اٹھایا جائے یا کس کو پکڑا جائے. تو اس شخص نے بھی کتنی اچھی بات کہی کہ تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہو, یعنی تم چاہتے ہو, یہ تم چاہتے ہی نہیں کہ تم اصلاح کرنے والوں میں سے, یعنی بغیر دونوں طرف کی بات سنے یا بغیر ثبوت حاصل کیے کیسے تم فیصلہ کر سکتے کہ کسی ایک کا ہی قصور ہے جب تک تم پوری بات نہ سن لو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ بات دونوں فریقین کی سنیں. اگر ہسبینڈ وائف میں سے کوئی ایک شکایتیں کرائے تو دونوں کو سننا چاہیے, اگر ساس بہو میں سے کوئی ایک شکایتیں کرائے تو دونوں کو سننا چاہیے. تو لہٰذا کسی ایک کی بات سن کر فیصلہ صادر نہیں کیا جا سکتا اور یہ بہت اہم بات ہے. تو شخص اتفاقاً ہلاک ہو گیا تھا, جان بوجھ کر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ہلاک نہیں کیا تھا, لیکن غلطی سے قتل ہو جانے کے باوجود بھی ان کا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا یہ بہت اہم ہے. اور اس سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم کو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا چاہیے, رجوع کرنا چاہیے. تو جو موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے تو اس کے بارے میں دو رائے پائی جاتی ہے کہ موسیٰ قدیم مصری زبان کا لفظ ہے جو دو کلمات مو پلس شا کا مرکب ہے. مو کا معنی پانی ہے جبکہ شا کا مطلب ہے شجر یعنی درخت ہے. تو آپ کو موسیٰ اس لیے کہا گیا کیونکہ آپ کی والدہ نے فرعون کے خوف سے آپ کو دریا پر واقع درختوں کے جھنڈ میں ڈال دیا تھا اور پھر صندوق میں بند کر کے محل میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کو نکال دیا اور آپ کو موسیٰ یعنی پانی سے نکالا ہوا کہا جانے لگا. اور دوسری رائے یہ ہے کہ موسیٰ مصری لفظ مس سے ماخوذ ہے جس کا معنی طفلن یعنی بچہ ہے, اور اسی لیے قرآن میں ایک جگہ ولدن کہا گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے دربار میں تو فرعون نے کہا تھا کہ ہم نے تجھے ولیدہ یعنی نیو بورن بیبی نہیں پایا تھا اور پھر تیری پرورش کی, یعنی اپنا احسان یاد دلا رہا تھا فرعون. اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے ہمیں سب سے پہلی جو چیز سیکھنے کو ملتی ہے اصلاح امت, یعنی مسلسل غلامی اور حکمرانوں کے ظلم و ستم سہنے والی قوم کے اخلاق دراصل تباہ ہو جاتے ہیں, ان کی سوچ, ان کی فکر, عزت نفس ختم ہو جاتی ہے, عزت اور وقار کی جگہ ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن جاتی ہے اور بہادری اور شجاعت کی جگہ بزدلی اور خوف ان کی زندگی کا لازمی حصہ ٹھہرتا ہے. لہذا ہر جابر اور ظالم حکمران کی اطاعت ان کا نصب العین بن جاتا ہے. مسلسل اسلام کی قوم کی حالت بھی یہی تھی, یعنی وہ لوگ کئی سالوں سے غلامی میں مبتلا تھے, ان کی اپنی سوچ اپنی فکر سب ختم ہو گئی تھی. اور آج امت مسلمہ بھی تقریباً 100 سال ہو چکے ہیں ہماری خلافت عثمانیہ ختم ہوئے ہوئے, اور ہم بھی دیکھا جائے تو غلامی ہی کا شکار ہیں, یعنی آج اس کے در پہ تو کل اس کے در پہ. یعنی مسلمانوں کی اپنی کوئی شناخت کوئی آئیڈینٹیٹی نہیں ہے اور کوئی پاور نہیں ہے آج مسلمانوں کے پاس, اس لیے آج ہماری سوچ بہت ہی چھوٹی تنگ دلی والی ہو گئی ہے, نہ ہمارے اندر وہ وسعت نظری ہے نہ ہمارے اندر وہ فکری آزادی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی حالت بھی یہی تھی, یعنی وہ لوگ بہت سالوں سے تکلیف دہ حالت سے گزر رہے تھے, رسوا کن حالت سے دو چار تھے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جانا یا وہ وقت آنا جس کی وجہ سے ان کی قوم کو اس ذلت اور رسوائی سے نکالا جا سکے. آپ کو یاد ہوگا جب جہاد کا حکم دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو تو انہوں نے بزدلی دکھائی تھی اور وہ بزدلی کی وجہ سے وہ فریضہ ادا نہیں کر سکتے تھے. تو ان کی اصلاح اور تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارض مقدس ان پر 40 برسوں تک حرام قرار دے دی. پھر اس عرصے میں وہ صحراؤں میں ریگستانوں میں بھٹکتے رہے, بلاخر انہیں غلامی کی جگہ آزادی کی تربیت ملی, یعنی جب وہ آزاد فضاؤں میں سانس لینے لگے اور محنت کرتے رہے خود سے تو پھر کیا ہوا کہ وہ غلامی کی ذہنیت ختم ہو گئی الحمدللہ, اور پھر انہوں نے عزت اور آبرو سے جینا سیکھا اور شریعت الہی کے مطابق زندگی گزارنے کا ہنر انہیں مل گیا. پھر اس عرصے میں ایک نسل جو بزدل نسل تھی وہ ختم ہو گئی اور نئی نوجوان نسل غیرت مند آزاد خیال اور عزت سے جینا سیکھنے والی قوم یعنی نئی نسل میدان جہاد میں فرعون کے مقابلے کرنے کے لیے تیار ہو گئی. اس پورے تربیتی نظام سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی امت کی اصلاح درکار ہو تو اس کے لیے ایک نسل کی شریعت کے مطابق تربیت کرنا ضروری ہوگا، جو غیور ہو، آزادی کے متوالے ہو، عزت نفس سے لیس ہو اور قربانی اور ایثار کے خوگر ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور نوجوان یہ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، جو ایک جو پرانے لوگ ہیں وہ ایک رسم و رواج کے پابند ہیں، روایت کے پابند ہیں، یعنی وہ لوگ، ان کے اندر یہ ہے کہ کمپرومائز کرنا ان کی عادت بن گئی ہے۔ لیکن جو ہماری نئی نسل ہے، جو ہمارے ینگ ہماری جو ینگ جنریشن ہے، سبحان اللہ، جو بھی بات کرتی ہے وہ دلیل کے ساتھ کرتی ہے، یعنی وہ لوگ معاشرے کے رسم و رواج کے پیسے ہوئے نہیں ہیں یا اس کے پریشر میں نہیں ہیں، بلکہ حقیقت حال بیان کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ہم، آپ دیکھیں، اگر میں یہ کہوں آپ سے کہ اچھا جوائنٹ فیملی، یعنی ساس یعنی سسرال والوں کے ساتھ بہو کا رہنا اور بہو کا خدمت کرنا، یا اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، یہ شادی میں آپ دیکھیں کہ رسم و رواج، ہلدی، مہندی، یا پھر لوگوں کو بلانا، دعوتیں کرنا۔ اب اگر آج کے بچوں کو ہم دیکھیں تو آپ دیکھیں وہ آپ سے جب بات کریں گے تو وہ صحیح بات کریں گے کہ کہاں لکھا ہے، پورے سیرت میں کہیں آپ کو ملتا ہے کہ کوئی گھرانے میں پوری جوائنٹ فیملی ساتھ میں رہتی تھی؟ کہیں ملتا ہے؟ لیکن ہم جو روایتی یا رواجی لوگ ہیں، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ اچھا بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھائی، اب کے بہو کو لائیں تو کیا اس کو بالکل آزاد چھوڑ دیں، ہمارے ساتھ نہ رکھیں، بیٹے کو دے دیں، کہیں اپنے بہو کے حوالے کر دیں بیٹے کو، یہی کہیں گے نا ہم۔ ان جو رواجی دین ہے وہ ایسا ہوتا ہے، اور جو شریعت پر عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اللہ کی شریعت کی زیادہ پرواہ کرتے ہیں، رواج کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو ایک نسل کی ضرورت ہوتی ہے، ایک نئی نسل کی، یعنی جب بھی امت کی اصلاح درکار ہو تو اس کے لیے ایک نسل کی شریعت کے مطابق تربیت کرنا ضروری ہوگا، جو کہ غیور ہوگی اور صحیح بات کہنے والی ہوگی، اور جن کے اندر عزت نفس ہوگی، جو قربانی دینا جانتے ہوں گے، اور ایک نئے عزم سے آگے بڑھنا جانتے ہوں گے۔ اگر ہم تاریخ انسانی کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ انسان بار بار جب عذاب الہی سے دوچار ہوتا ہے، یہ تباہ اور برباد ہوتا ہے، تو کبھی یہ تباہی زلزلوں کی صورت میں آتی ہے، کبھی طوفان، کبھی سیلاب کی شکل میں، کبھی جنگوں کی صورت میں، اور کبھی سمندری طوفان بستیوں کو ویران کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، کفر اور شرک ہے۔ جب بھی قومیں اللہ تعالیٰ کی حدود سے باہر نکلتی ہیں اور ان کے اندر برائیاں زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور اچھائیاں کم رہ جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان آفات کے ذریعے سے ان کو ختم کرتا رہتا ہے، یہ وارننگ دیتا رہتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ ان کی قوم پر جو بار بار عذاب آیا، یا پھر ان کی قوم پر بھی جو عذاب آیا، تو شرک اور بت پرستی کی وجہ سے ہی آیا، یا خود ان کی قوم نے جب شرک کرنا چاہا تو ان کے اوپر تباہی اور بربادی آئی، یا جب بھی لوگ تکبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب بھیجتا ہے، جیسے فرعون کی قوم۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے اور اس کے لشکروں نے، انہیں فرعون کے لشکروں نے ملک میں ناحق تکبر کیا اور سمجھ لیا کہ وہ ہماری طرف لوٹائے ہی نہ جائیں گے، بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑ لیا اور دریا برد کر دیا، اب دیکھ لو کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفر اور طغیان، ظلم و ستم، گناہوں کا ارتکاب، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو بلا وجہ تنگ کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محرومی کا سبب بن جاتا ہے اور اس کے عذاب کا اہم ترین سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے عبرتناک انجام کی طرف ہمیں توجہ دلائی ہے قرآن میں، کہ وہ بہت سے باغات اور چشمے چھوڑ گئے، اور کھیتیاں اور راحت بخش ٹھکانے، اور وہ آرام کی چیزیں جن میں عیش کر رہے تھے، اسی طرح ہوا اور ہم نے ان سب کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا، سو ان پر نہ تو آسمان و زمین روئے اور نہ انہیں مہلت ملی۔ سبحان اللہ۔ یعنی جس چیز میں وہ مست مگن تھے، عیش و آرام کر رہے تھے، اور دوسروں پر ظلم و ستم کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی حال میں ختم کروا دیا۔ یعنی آپ دیکھ رہے کہ وہ اپنے سارے باغات چشمے چھوڑ کر گئے نا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے، اور سمندر میں غرق ہو گئے، اور پیچھے ان کا سارا ملک جیسا کا ویسی بچا پڑا رہا، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے کس کو دے دیا؟ مظلوم قوم کو دے دیا۔ تو عقید توحید انسان کا مضبوط سہارا ہوتا ہے، اصل میں وہ انسان کو ہر برائی سے بچاتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ راسخ ہو انسان کے دل میں، توحید کا عقیدہ، تو پھر وہ کسی بھی قسم کی ترغیب میں نہیں آتی، نہ لالچ میں آتی ہے، نہ اس کو خوف ہوتا ہے، اور کوئی بھی چیز، کوئی بھی مشکل پھر اس کے ارادے کو متزلزل نہیں کر سکتی، اگر وہ ایمان میں پکا ہے تو۔ یعنی جب ایمان پکا ہوگا تو انسان ہر مشکل کو سہتا ہے، برداشت کرتا ہے، ہر مصیبت کا سامنا کرتا ہے، اور اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے سب کام کرنا۔ اور پھر اس کو نعمتوں پر شکر کی توفیق بھی ملتی ہے کہ جب اس کو نعمتیں ملتی ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بھی ہوتا ہے. تو ایمان باللہ یہ ایک ایسی قوت ہے جو انسان کو ہر حال میں مدد دیتی ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اجر و ثواب عطا کرے گی. تو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. آپ دیکھیں کہ جب ابھی ہم نے پیچھے سورہ اعراف کا واقعہ پڑھا کہ جب جادوگر ایمان لے آئے اور فرعون نے ان کو وارننگ دی کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے اب میں تمہارے ہاتھ پیر کٹوا دوں گا, سولی پر چڑھا دوں گا تمہیں. تو آپ دیکھیں کہ ان کی یعنی فرعون کی اتنی بڑی وارننگ دینے کے باوجود بھی ان کا اطمینان, ان کا سکون نظر آتا ہے ہم کو نا ایمان کی وجہ سے. کہ کیا انہوں نے کہا کہ ہم مر کر اپنے مالک کے پاس جائیں گے اور تو نے ہم میں کون سا عیب دیکھا سوائے اس کے کہ ہم اپنے رب کے احکام پر ایمان لے آئے. سبحان اللہ, اے اللہ تعالیٰ ہم پر صبر کا فیضان کر, صبر انڈیل دے ہم پر اور ہماری جان حالت اسلام پر ہی نکال. وتوفنا مسلمین, اب دیکھیں کہ بس تھوڑی دیر کا ایمان تھا, وہ کوئی انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی تھی, کوئی انہوں نے کوئی بڑی بڑی کتابیں نہیں پڑھی تھی, بس موسیٰ علیہ السلام کے وہ معجزے کو دیکھ کر وہ ایمان لے کر آ گئے کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ جادو نہیں ہے, یہ کوئی معجزہ ہے. تو ان کا ایمان کتنا پختہ تھا سبحان اللہ کہ وہ اتنی بڑی سزا سن کر بھی خاموش رہے اور کہا کہ ہم کو تم اپنے ایمان سے نہیں پھیر سکتے اور مر کر ہمیں اپنے رب ہی کے پاس جانا ہے. سبحان اللہ, کتنی بڑی یعنی رب سے ملنے کی کتنی زیادہ خواہش اور تمنا. تو جب ایمان دلوں میں راسخ ہوتا ہے, عقیدہ توحید دل میں بیٹھتا ہے, تو انسان ہر مشکل کو سہ لیتا ہے, جزا فزا نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتا ہے اور خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کو قبول کرتا ہے کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے الحمدللہ. تو دل میں ایمان راسخ ہونا چاہیے. ایمان ایسا متزلزل یا تھوڑ دلا ایمان نہ ہو جو کبھی کچھ کبھی کچھ ہو, ذرا سی بات پر ایمان چلا جائے دل سے, جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اگر کوئی نفع مل گئے تو دلچسپی لینے لگتے ہیں اور اگر کوئی آفت آ گئی تو اسی وقت منہ پھیر لیتے ہیں, انہوں نے دونوں جہانوں کا نقصان اٹھا لیا, واقعی یہ کھلا نقصان ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کنارے کنارے کھڑے رہ کر نہیں کرنی چاہیے بلکہ دل جمعی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, توحید پر ہمارا دل ٹھکا ہوا ہو, ایمان ہمارے دل میں راسخ ہو. تو سبحان اللہ, یہ بہت سارے سبق ہیں, باقی کا انشاءاللہ ہم کل کریں گے. تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے, کہ ہم معاشرے کی اصلاح کرنے والے بنیں اور حق بات کہنے والے بنیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے اور ہمیں انبیاء کے قصوں سے سبق سیکھنے والا بنائے اور ہمارے اندر بھی وہ کوالٹیز پیدا کرے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب اور مطلوب ہے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.